एपिसोड 36।
अहद करो अपने अल्लाह से कि हमने इस किले का सीना चीर कर इसमें दाखिल होना है, नहीं तो हमने यही जाने दे देनी है। अल्लाह तुम्हारे साथ है, तुम अल्लाह का साथ न छोड़ जाना। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, सवारों की आवाजें बुलंद होने लगी। हम अहद करते हैं कि ये शहर लेंगे या जाने दे देंगे। सुबह तुलू हुई, मुगीज रूमी अकेला चल पड़ा। वो किले और शहर पनाह को एक बार फिर देखना चाहता था, शायद ऊपर जाने या दीवार तोड़ने के लिए कोई मौजू जगह नजर आ जाए। मौरिकों ने लिखा है कि एक गटरिया कुछ भेड़ बकरियों के लिए आ रहा था। इसने मुगीज को सलाम किया। मुगीज उंदलुसी जबान समझ और बोल लेता था। क्या आप इस फौज के आदमी हैं जिसने हमारे बादशाह की फौज को मैदान से भगाया है? गटरिये ने पूछा। हाँ दोस्त, मुगीज ने जवाब दिया। क्या तुम मुझे अपना दुश्मन समझते हो? नहीं, गटरिये ने कहा, हम बहुत गरीब लोग हैं, हम किसी को दुश्मन बनाने की जुरत नहीं कर सकते। मुगीज रूमी ने इसके साथ दोस्ताना बातें की और आगे चल पड़ा। ठहरो, गटरिये ने इसे रोक कर कहा, तुम अगर शहर के अंदर जाना चाहते हो तो पीछे चले जाओ, उधर दरिया है और खंदक भी है। एक जगह से दीवार थोड़ी सी टूटी हुई है, लेकिन जरा ऊंची जगह से इसकी निशानी यह है कि वहाँ एक दरख्त है जिसके टहन दीवार के करीब तक गए हुए हैं। वहाँ से तुम दीवार तोड़ सकते हो, खुद जाकर देख लो कि ये काम कर सकते हो या नहीं। मुगीज रूमी अपने असल लिबास में नहीं था, वह दूर से होता हुआ दरिया की तरफ गया। उसे वो जगह नजर आ गई जहाँ से दीवार जरा सी टूटी हुई थी, लेकिन इसमें अंदर जाना आसान नहीं था, इसे मजीद तोड़ना था। दीवार के ऊपर संतरी टहल रहे थे। मुगीज छुपता छुपाता वापस आ गया और अपने अहदेदारों को बताया। बारी बारी चार पांच अहदेदार गए और दीवार का वो कमजोर मुकाम देख आए। दीवार के इस छोटे से शिगाफ की निस्बत वह दरख्त ज्यादा कारामद है जो दीवार के करीब है। एक शामी अहदेदार अबू अतीक ने कहा, रात को इस पर चढ़कर दीवार पर जा सकते हैं, लेकिन संतरियों की मौजूदगी बहुत बड़ा खतरा है। मुगीज रूमी ने भी ये तरीका सोचा था, लेकिन उसे खतरा ज्यादा और कामयाबी मशकूक नजर आई थी। मौरिख लैन पॉल मुस्तनिद मौरिखों के हवाले से लिखता है कि मुसलमान जंगी काबिलियत और शुजात में बेमिसाल थे और इनकी फतुहात की वजह भी यही थी। वो सख्त जान भी थे, लेकिन कुदरत भी इन्हीं के हक में थी। ऐसे हालात पैदा हो जाते थे जो तारिक बिन जियाद के लिए सूदमंद साबित होते थे। मुगीज रूमी को दीवार का एक कमजोर मुकाम और दीवार के करीब एक दरख्त तो नजर आ गया था, लेकिन इस शिगाफ और दरख्त का इस्तेमाल बहुत ही खतरनाक था। उस दिन का सूरज गुरूब हो गया, फिर रात तारीख हो गई। उफक से घटाएं उठी जो गरजती चमकती खरतबा की तरफ बढ़ी आ रही थी। कुछ देर बाद बड़ा ही तेज उतुन तूफान बादोबारा आया। सियाह काली रात तूफान की चीखों से कांप रही थी। बारिश इतनी तेज थी जैसे कंकरियों की बोछाड़ पड़ रही हो, दरख्त जैसे जड़ों से उखड़ रहे हों। तूफान बहुत ही हौलनाक था। मुगीज रूमी और उसके मुजाहिदीन के लिए इस तूफान से कोई जाय पनाह नहीं थी। उनके पास खैमे नहीं थे, होते भी तो उड़ जाते। घोड़े भिदकते और हिनहिनाते थे। इन्हें टेकरियों की ओट में कर लिया गया। अब वक्त है, मुगीज रूमी ने चिल्लाकर कहा, ये तूफान अल्लाह की नेमत है। घोड़ों पर जीने कस लो और बहुत जल्दी शहर की दरिया वाली तरफ पहुंचो। इस तूफान में दीवार पर कोई संतरी नहीं होगा। कुदाले साथ ले चलो। ऐसे खौफनाक और शदीद तूफान बादोबारा में मुगीज रूमी 700 घुड़सवारों को साथ लेकर चल पड़ा। बिजली कड़कती और चमकती थी तो घोड़े बिदकते और बेलगाम होने की कोशिश करते थे। ये सवारों का कमाल था कि घोड़ों को काबू में रखे हुए थे। कंकरियों की बोछाड़ जैसी बारिश सवारों के मुंह नोच रही थी। करतबा के करीब दरिया अशबीलिया गुजरता था जो अब भी मौजूद है। मुसलमानों ने इसका नाम नहर करतबा रखा था, लेकिन ये नहर आजम के नाम से मशहूर हुआ। घुड़सवारों को दीवार से दूर रखना था, इसलिए उन्हें दरिया में खड़ा किया गया जहाँ पानी घोड़ों की टांगों को ही डुबोता था। दरिया में घोड़ों का खड़े रहना कोई मुश्किल नहीं था। असल और नाकाबिले बर्दाश्त मुश्किल तेज उतुन झक्कड़ और मूसलाधार में पैदा कर रहे थे। دیوار پر گشت کرنے والے سنتری برجوں میں جا کر بیٹھ گئے۔ مغیظ الرومی چار آدمیوں کے ساتھ دیوار کے قریب اس جگہ گیا جہاں ذرا سا شگاف اور درخت کا ٹہن تھا۔ سالار، ابو عتیق نے کہا، دیوار نہیں توڑیں گے، میں رستہ ساتھ لایا ہوں، مجھے درخت پر چڑھنے دیں۔ ابو عتیق رستہ اپنے ارد گرد لپیٹ کر درخت پر چڑھ گیا اور اس ٹہن پر گیا جو دیوار کے قریب جاتا تھا، لیکن طوفانی چھکڑ ٹہن کو اتنی زور سے دائیں بائیں ہلا رہے تھے کہ ابو عتیق کا ٹہن پر موجود رہنا محال ہو رہا تھا۔ بارش سے ٹہن گیلا ہو گیا تھا، اس لیے اس سے پاؤں پھسلتے تھے، ٹہن سے کود کر دیوار پر جانا تھا۔ ابو عتیق ٹہن کے سرے پر پہنچ گیا، ٹہن تیز جھکڑ سے ایک طرف ہو گیا۔ جب ٹہن واپس آ رہا تھا تو ابو عتیق نے خود کش کارنامہ کر دکھایا، وہ دیوار کی طرف کودا اور دیوار کے اوپر گرا۔ اس نے زور لگایا کہ اپنا پورا جسم آگے لے جائیں، بارش بہت تیز تھی، ابو عتیق آگے کو ہو ہی گیا اور دیوار کے پرے چلا گیا۔ اس نے اپنے جسم سے رسہ کھولا اور اس کا ایک سرا تیر اندازوں کے مورچے کے ساتھ باندھ کر رسہ نیچے لٹکا دیا۔ آٹھ آدمی رسے کے ذریعے اوپر چلے گئے، انہوں نے دریا کی طرف والا دروازہ کھولنا تھا۔ انہوں نے تلواریں نکالی اور اتنے زبردست طوفان میں ایک برج تک پہنچے، اندر مشعل کی روشنی تھی۔ چار سنتری بڑے مزے سے گپ شپ لگا رہے تھے، انہیں سنبھلنے کی مہلت دیے بغیر کاٹ دیا گیا۔ اس طرح چار اور برجوں میں دبکے ہوئے سنتریوں کو ہلاک کر کے یہ نو مجاہد ان سیڑھیوں سے نیچے چلے گئے جو دروازے کے اوپر والے برج سے نیچے جاتی تھی۔ دروازے کی گارڈ بیدار تھی اور اس کی تعداد بھی ذرا زیادہ تھی جس نے مقابلہ کیا، لیکن مجاہدین نے انہیں بھی خون میں نہلا دیا اور دروازہ کھول دیا۔ ابو عتیق نے باہر جا کر ایک مشعل بلند کر کے ہلائی، 700 سواروں نے گھوڑوں کو ایڑے لگائیں، گھوڑے دریا سے نکلے اور جس طرح طوفان باد و باراں تند و تیز تھا، ایسی تندی و تیزی سے کھلے ہوئے دروازے میں داخل ہو گئے۔ دو تین اندلوسی سپاہیوں کو پکڑ کر گائیڈ بنا لیا گیا، فوجی سوئے ہوئے تھے، مشعلوں کی روشنی میں انہیں ہمیشہ کی نیند سلا دیا گیا۔ زندہ اسی کو چھوڑا گیا جس نے جنگ کی قید قبول کر لی، شہریوں نے کیا مقابلہ کرنا تھا۔ مورخ ایس پی اسکاٹ نے لکھا ہے کہ صبح طلوع ہوئی، طوفان ختم ہو چکا تھا، قلعہ مسلمانوں کے قبضے میں تھا، لیکن قلعے کے اندر ایک اور قلعہ تھا جسے سر کرنا ابھی باقی تھا۔ یہ عیسائی مبلغوں کا مرکز تھا جس کے اندر بہت بڑا گرجا تھا، اس کے ساتھ راہبوں راہباؤں کے رہائشی کمرے تھے اور درسگاہ بھی تھی۔ اس وسیع و عریض جگہ کے ارد گرد بہت اونچی اور مضبوط دیوار تھی، دروازہ لوہے کا تھا، دیوار پر چاروں طرف تیر اندازوں نے مورچے قائم کر رکھے تھے۔ اسکاٹ لکھتا ہے کہ قرطبہ کا گورنر رات کو اپنے 40 محافظوں کے ساتھ اس گرجے میں پناہ لینے چلا گیا اور اس کے ساتھ 400 فوجی بھی تھے۔ مغیظ نے اعلان کرایا کہ باہر آ جاؤ تو امان میں لیے جاؤ گے، مقابلہ کرو گے تو سزا پاؤ گے، دروازے اور دیوار کے قریب آؤ۔ گورنر نے دیوار پر کھڑے ہو کر جواب دیا، سزا تم پاؤ گے، اس شہر سے نکل جاؤ۔ مغیظ الرومی نے بہت کوشش کی کہ اس جگہ کے اندر جا سکے، لیکن کوئی ذریعہ کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا۔ مغیظ کو بتایا گیا کہ اس مذہبی مرکز کی دیواروں کے اندر اناج اور اجناس خوردنوش کا اتنا ذخیرہ ہے جو کئی مہینے ختم نہیں ہو سکتا۔ تقریباً ایک مہینے بعد مغیظ کو پتا چلا کہ شہر کے اندر جو چشمہ ہے اس کا پانی مذہبی مرکز کے اندر جاتا ہے اور اندر یہی پانی پینے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اندر پانی زمین میں دو پختہ نالیوں کے ذریعے جاتا تھا۔ مغیظ نے نالی بند کروا دی، تین چار دنوں بعد دروازہ کھل گیا۔ مغیظ الرومی نے پہلا کام یہ کیا کہ گورنر کا سر تن سے اڑا دیا اور اندر جو فوجی افسر تھے انہیں بھی قتل کروا دیا۔ ان کے حکم سے جو تیر انداز دیوار پر کھڑے تھے انہیں جنگی قیدی بنا لیا گیا۔ شہریوں سے کوئی باز پرس نہ ہوئی، راہباؤں کو آزاد کر دیا گیا۔ شمالی افریقہ کے دارالعمارت قیروان میں امیر موسیٰ بن نصیر نے 18,000 فوج اکٹھی کر لی۔ اس نے خلیفہ ولید بن عبد الملک سے اندلس کی جنگ میں شامل ہونے کی اجازت لے لی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ طارق بن زیاد نے اس کے حکم کے مطابق پیش قدمی روک دی ہوگی اور وہ اس کے انتظار میں ہوگا۔ موسیٰ اگلی فتوحات میں شامل ہونا چاہتا تھا۔ طارق بن زیاد اور اس کے سالار امیر موسیٰ بن نصیر کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے تھے اور یہ خلاف ورزی تاریخ اندلس کا ایک اور ہی باب لکھنے والی تھی۔ زید بن قصادہ کو طارق بن زیاد نے جس طرف بھیجا تھا. ادھر اندلس کا ایک اور بڑا شہر گرناتا تھا. اندلس کا نامور جرنیل تھیوڈومیر جو وادی لکا میں دریائے گادلیت کے کنارے طارق سے شکست کھا کر بھاگا تھا اب گرناتا میں تھا. اسے مسلمانوں کی فتوحات کی خبریں مل رہی تھی اور وہ پریشانی کے عالم میں گرناتا کا دفاع مضبوط کر رہا تھا. قلعے کو وہ اور کتنا مضبوط کر سکتا تھا؟ شہر پناہ کہیں سے ٹوٹی ہوئی نہیں تھی. فوج کی بھی کمی نہیں تھی. صرف ایک کمی تھی جو اسے پریشان کر رہی تھی. یہ تھی فوج میں لڑنے کے جذبے اور عزم کی کمی. مسلمانوں کے پے در پے فتوحات نے اندلس کی فوج کا مورال تباہ کر دیا تھا. اس فوج کے مورال پر وہ فوجی اور شہری بھی اثر انداز ہو رہے تھے جو دوسری جگہوں سے بھاگ بھاگ کر آ رہے تھے. مسلمانوں کی باتیں وہ اس طرح کرتے تھے جیسے مسلمان انسان نہیں جن اور بھوت ہوں. شہنشاہ راڈرک کی موت کی خبر ہر جگہ پہنچ گئی. راڈرک کو تو لوگ بہت ہی بہادر اور نڈر اور جنگجو سمجھا کرتے تھے. اس کے متعلق مشہور ہو گیا تھا کہ وہ محل میں ظالم بادشاہ اور میدان جنگ میں بہادر جنگجو تھا اور اسے کوئی بادشاہ شکست دے ہی نہیں سکتا تھا. اسی لیے مشہور ہو گیا تھا کہ راڈرک زندہ ہے اور واپس آ جائے گا. بعض نے تو یہ بھی کہا تھا کہ وہ مر گیا ہے تو بھی واپس آئے گا. یہ عقیدہ ہر کسی کا نہیں تھا. وہ لوگ جو اس عقیدے کے منکر تھے وہ کہتے تھے کہ مسلمان بہت ہی زبردست لڑاکے ہیں جنہوں نے راڈرک کو شکست ہی نہیں دی بلکہ اسے جان سے ہی مار ڈالا ہے. تھیوڈومیر کے لیے اپنی فوج کی ذہنی کیفیت بہت خطرناک تھی. وہ مسلمانوں کے ہاتھوں شکست خوردہ جرنیل تھا. اپنی شکست کو وہ فتح میں بدلنے کو بیتاب تھا. اس کے علاوہ وہ اندلس کا بادشاہ بننے کے خواب بھی دیکھ رہا تھا. مورخوں نے لکھا ہے کہ اس نے اپنے ماتحت فوجی افسروں کو انہی خوابوں کے زیر اثر لالچ دیے تھے. اس وقت ملک میں کسی کی بھی حکومت نہیں. اس نے اپنے فوجی افسروں سے کہا حکومت اس کی ہوگی جو فاتح ہوگا. افریقہ کے بربر لوٹ مار کے لیے آئے ہیں. انہیں صرف ایک جگہ بھی شکست ہو گئی تو یہ بھاگ جائیں گے. پھر حکومت اپنی ہے. میری جگہ تم ہوگے اور میں راڈرک کی جگہ ہوں گا. تم سب کو فوج کے اعلیٰ افسر بناؤں گا. راڈرک بھی ایسے ہی بادشاہ بنا تھا لیکن پہلی شرط یہ ہے کہ حملہ آوروں کو اس ملک سے نکالو. فوجی افسروں کے لیے اتنا ہی اشارہ کافی تھا. وہ حملہ آوروں کو فیصلہ کن شکست دینے کے لیے تیار ہو گئے. تم سب کو معلوم ہو چکا ہوگا کہ وہ گرناتا کی طرف آ رہے ہیں. تھیوڈومیر نے کہا انہوں نے اپنے لیے کمزوری یہ پیدا کر لی ہے کہ تین حصوں میں تقسیم ہو گئے ہیں اور تین مختلف سمتوں کو چلے گئے. ایک حصہ گرناتا کی طرف آ رہا ہے. اسے تباہ و برباد کرنا ہے. اگر ہم نے یہ کر لیا تو یہاں سے ہم کوچ کر کے ان کے اس حصے پر حملہ کریں گے جو قرطبہ کی طرف گیا ہے. پھر ہم طلعتلا کی طرف جانے والے حصے کو ختم کریں گے. اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ گرناتا کی طرف آنے والی مسلمان فوج کو راستے میں جگہ جگہ اتنی مزاحمت دی جائے کہ گرناتا تک پہنچ ہی نہ سکے. اگر پہنچ جائے تو اس کی نفری بہت ہی تھوڑی اور تھکی ہوئی رہ جائے جس سے ہم فوراً ہتھیار ڈلوا لیں گے. آپ کی تجویز بہت اچھی ہے ایک اعلیٰ افسر نے کہا. ہم بربروں کو گرناتا کا محاصرہ کرنے ہی نہیں دیں گے. گرناتا سے کچھ دور کھلی جنگ لڑیں گے. آپ نے ریڈرک کی جگہ تخت نشین ہونے کی بات کی ہے. کیا آپ بھول گئے ہیں کہ اس کا ایک جوان بیٹا رچمانڈ بھی ہے؟ اس کی موجودگی میں آپ اپنے سر پر اندلس کا تاج کس طرح رکھیں گے؟ رچمانڈ پگلا ہے تھیوڈومیر نے کہا. اس کی ماں تو پاگل نہیں فوجی افسر نے کہا. یوگوبیل جی آپ جیسا جرنیل ہے اور وہ ہمیشہ تلے تلا میں رہا ہے. ریڈرک کی ملکہ اسے ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا چاہتی تھی. یوگوبیل جی فوج میں بہت مقبول ہے. وہ فوج کو آپ کے خلاف اور ملکہ کی حمایت میں کر دے گا. وہ رچمانڈ کو ہی تخت پر بٹھائے گا. اگر آپ اس کے خلاف کوئی کاروائی کریں گے تو آپ کو خاموشی سے قتل کر دیا جائے گا یا قانا جنگی ہوگی. ان حالات میں جب بربر فتح پہ فتح حاصل کرتے چلے آ رہے ہیں کیا آپ خانہ جنگی کو بہتر سمجھیں گے؟ جنرل تھیوڈومیر آپ دشمن کے لیے پورے ملک کی فتح آسان بنا دیں گے. تھیوڈومیر ایسے انداز سے ہنسا جیسے اس کے اس اعلیٰ فوجی افسر نے احمقانہ بات کی ہے اور وہ جواب ہی نہ دینا چاہتا ہو. یہ بات کا مسئلہ ہے تھیوڈومیر نے کہا. پہلا مسئلہ فوج کی تقسیم کا ہے. آؤ پہلے گرناتا تک آنے والے قلعوں اور قصبوں کے متعلق سوچیں گے کہ کہاں کتنی فوج بھیجیں. گرناتا تک چار بڑے اہم مقام آتے تھے. آرچڈونا مالاکا، مورشیا اور الویرا. الویرا کرناتا کے نواح میں تھا. تھیوڈومیر نے ان مقامات کا طوفانی دورہ کیا، وہاں کی فوج کا جائزہ لیا اور ہر جگہ ایک ہی لیکچر دیا. وہ شہنشاہ راڈرک مر گیا ہے جو اندلس کو اپنی جاگیر اور تمہیں اپنا غلام سمجھا کرتا تھا. اندلس تمہارا ملک ہے، اندلس کی کھیتیوں کا ایک ایک دانہ تمہارا ہے، تمہارے خون اور پسینے کی کمائی کا ایک ایک پیسہ تمہارا ہے. اب ایسا نہیں ہوگا کہ تمہاری کھیتوں کا آدھا فصل کوئی اور اٹھا کر لے جائے گا. تمہارے ہاتھوں کی بنائی ہوئی ہر چیز کی پوری قیمت تمہاری ہوگی. تم لوگ جو فوج میں ہو، تمہارے باپوں اور تمہارے سگے بھائیوں سے اور بیٹوں سے کوئی محصول وصول نہیں کیا جائے گا. جو فوجی لڑائی میں معذور ہو جائے گا، اسے ساری عمر کے لیے موجودہ تنخواہ جتنا معاوضہ ماہوار دیا جائے گا، اور جو مارا جائے گا اس کے باپ یا بیوی یا اولاد کو اکٹھی رقم دی جائے گی. فوجی تھیوڈومیر کا اعلان یہاں تک سنتے ہی، تھیوڈومیر زندہ باد، تھیوڈومیر زندہ باد، اور سرزمین اندلس زندہ باد، سرزمین اندلس زندہ باد کے نعرے لگانے لگتے تھے. پیشکش رہبر ٹیم.